آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
برابری کے ساتھ مذاکرات، نو منتخب ایرانی صدر، الاخبار لبنان۔
ترکی میں اردوغان کی سیاسی آزمائش، اشپیگل جرمنی۔
ڈرون کی بحث، ڈان اردو پاکستان۔
امن کے عمل پر سوال، جاگرن ہندی ہندوستان۔
مصر، فوج، جمہوریت، اسلام ٹائمز۔ برابری کے ساتھ مذاکرات، نو منتخب ایرانی صدر، الاخبار لبنان۔
ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری اس متوازن رہنما سے وابستہ عالمی توقعات کے مظہر میں بدل گئی، اور عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے بعد اب توقع ہے کہ ایران کی پالیسیوں میں تبدیلی نظر آئے گی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے پارلیمنٹ میں حلف برداری کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ واحد راہ حل ایران کے ساتھ مذاکرات ہیں، پابندیاں نہیں، اور انہوں نے یہ بات اپنی تقریب حلف برداری میں کہی جس میں دسیوں سربراہان مملکت، اسپیکر اور وزراء موجود تھے۔ روحانی نے اپنے خطاب میں مغربی طاقتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی جنگ کی دھمکیوں سے، بلکہ ایران کے ساتھ تعلقات کا واحد راستہ مساوات اور باہمی احترام کے ساتھ مذاکرات ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران علاقے میں قیام امن کا خواہاں ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران غیر ملکی مداخلت کے ذریعے کسی بھی ملک میں سیاسی نظام کی تبدیلی کا سخت مخالف ہے۔
ایران کے نو منتخب صدر حسن روحانی نے ملک کی سیاست میں توازن پر زور دیا اور کہا کہ عوام نے توازن و قانون کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایرانی قوم کی پوزیشن میں بہتری کے لیے عالمی سطح پر اہم قدم اٹھائیں گے، اور بہت سے مسائل کے باوجود ملک کا مستقبل روشن ہے۔ اس سے قبل ایران کے اعلی قائد انقلاب سید علی خامنہ ای نے فوجی اور سول حکام کی موجودگی میں صدارتی انتخابات میں حسن روحانی کی کامیابی کی توثیق کی تھی، جس کے دوران انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام حکومت عوامی حمایت پر ٹکا ہوتا ہے اور عوام ہی ایران میں فیصلوں کا سرچشمہ ہیں۔ انہوں نے ملک میں طاقت کے سرچشموں میں استحکام کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ غیر ملکی ذرائع پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کے قائد انقلاب نے حسن روحانی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایسا شخص قرار دیا جس نے 30 برسوں سے زائد عرصے سے اسلامی نظام کی خدمت کی ہے اور انقلاب کی تحریک میں سرگرم کردار ادا کیا ہے۔
ایران میں صدارتی حلف برداری کی تقریب میں پہلی بار اس حد تک غیر ملکی مہمانوں کو بلایا گیا تھا۔ ان مہمانوں میں 10 سربراہان مملکت تھے، جن میں افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ارمینیا اور لبنان کے صدور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ البتہ سوڈان کے صدر عمر البشیر تقریب میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ سعودی عرب نے ان کے طیارے کو اپنی فضا سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ ادھر اسرائیل میں نتن یاہو نے ایران کے نئے صدر کے خلاف بیان بازی جاری رکھی، اور انہوں نے تقریب حلف برداری کے بعد کہا کہ روحانی نے جو بیان دیا اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ایرانی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں سربراہ بدلتے ہیں لیکن ایرانی نظام کے منصوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور وہ باقی رہتے ہیں۔ اسرائیل میں تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات سے امریکہ کو روحانی کے سلسلے میں اسرائیل کے موقف کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ ترکی میں اردوغان کی سیاسی آزمائش، اشپیگل جرمنی۔
ترکی میں ارگینیکون کے نام سے 5 برس سے جاری مقدمہ آخرکار اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ یہ حکومت کے خلاف فوج کی بغاوت کے بارے میں مقدمہ تھا۔ تاہم اس میں فوج کے خلاف اطمینان بخش ثبوت و شواہد سامنے نہ آ سکے، جن سے ترک معاشرے میں مزید اختلافات پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 1988 میں جب ارگنیکون مقدمہ شروع ہوا تھا، جس میں مبینہ انتہا پسند قوم پرستوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، تو قوم نے اس کا خیر مقدم کیا تھا کیونکہ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ قتل و غارت کرنے والے تھے۔ اس وقت یہ دیکھا جا رہا تھا کہ حکومت ان لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے قانون کی بالادستی کا سبب بن رہی ہے۔ جب یہ مقدمہ پیر کو ختم ہوا تو ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ حکومت کوئی ٹھوس دلیل و ثبوت نہیں لا سکی۔ حکومت نہ صرف فوجیوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ اس مقدمے میں شامل پارلیمانی اراکین اور صحافیوں کے خلاف بھی کوئی اطمینان بخش ثبوت نہیں لا سکی۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بعض ملزموں کو جو سزا دی گئی ہے وہ صحیح ہے، تاہم مقدمے کا خاتمہ ایک طرح کی سودے بازی کا غماز ہے جسے اردوغان کی آٹوکریٹ حکومت نے تسلیم کر لیا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے ترک سوسائٹی میں مزید اختلافات پھیلیں گے۔ ان اختلافات کی ایک وجہ غازی پارک سے شروع ہونے والے مظاہروں کے خلاف اردوغان کی حکومت کا تشدد آمیز رویہ ہے۔ دائیں بازو کے مبصرین کا خیال ہے کہ بہت سے ترک باشندوں کو فوجی بغاوت سے خدشہ ہے، اور یہ خدشہ کوئی بے بنیاد خدشہ بھی نہیں ہے کیونکہ ترکی میں فوجی بغاوت کی کئی مثالیں ہیں۔ اس ملک میں چھپا ہوا مجرمانہ سیاسی نیٹورک ہے، لیکن یہ نیٹورک شاذ و نادر سامنے آتا ہے۔ عوام ارگنیکون مقدمے میں اس نیٹورک کی بیہکنی کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ گرچہ مجرم ادارے جے آئی ٹی ای ایم کے سربراہ کو جیل بھیج کر اچھا کام کیا گیا، لیکن ایسے درجنوں لوگ اب بھی باقی ہیں جنہیں سزا ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی، اور ان کو دی جانے والی چھوٹی موٹی سزاؤں پر بڑے بڑے سوالیہ نشان ابھر رہے ہیں۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اردوغان کی حکومت نے ارگنیکون مقدمے کو مبینہ فوجی بغاوت پر تحقیقات کرنے کے بارے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اس سے اپنے سیاسی فریقوں کا پتہ صاف کرنے کے لیے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ بعض افراد نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی ای ایم خفیہ ادارے کے سربراہ کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ بہت سے حلقے اسی جنرل کو قتل کے دسیوں کیسوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ مافیا سرغنہ کو 10 برس قید کی سزا دی گئی ہے۔ غازی پارک سے شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد وزیر اعظم اردوغان نے کہنا شروع کیا کہ ترکی کو متعدد نئے دشمنوں کا سامنا ہے جو اب تک غیر سیاسی تھے، لیکن اب وہ اس آزادی کے خواہاں ہیں جس کا ایک دن خود اردوغان نے وعدہ کیا تھا۔
ایران میں غیر ملکی مہمانوں اور سربراہان مملکت کی موجودگی میں نو منتخب صدر حسن روحانی کی تقریب حلف برداری۔
آسٹریلیا میں لوگوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تصویر لے کر یوم القدس کے جلوسوں میں شرکت کی۔
افغانستان کے جلال آباد میں ہندوستانی کونسلیٹ پر خودکش حملہ۔
امریکی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں سے فوری طور پر یمن چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔
دہلی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کی نماز۔
پاکستان کے کوئٹہ سے نیٹو کے ٹرک گزر رہے ہیں۔
تائیوان میں ریفرنڈم پر اراکین کے درمیان ہاتھا پائی۔
جاپان میں عوام نے ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹمی حملے کی یاد منائی۔ کی بحث ڈان اردو پاکستان۔
وزیر خارجہ جان کیری پاکستان تشریف لائے اور کچھ اس انداز میں سامنے آئے کہ جس سے لگتا تھا کہ پاکستان میں بدنام اور متنازع ڈرون حملوں کا سلسلہ جلد بند ہو سکتا ہے، لیکن پھر چند گھنٹوں کے اندر اندر واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر لوٹنے کے بعد ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ نہ تو اس حوالے سے جناب کیری نے کوئی چونکا دینے والی بات کہی اور نہ ہی انہوں نے مسلح ڈرون کے حوالے سے امریکہ کی طے شدہ پالیسی سے کوئی انحراف کیا۔ لہذا صحیح بات کیا ہے؟ یہ تو قریب قریب ناممکن لگتا ہے کہ جناب کیری نے کوئی غلط بیانی کی ہو، لیکن شاید انہیں جان بوجھ کر ایک سلگتے سیاسی مسئلے کی طرف لایا گیا جس پر انہوں نے ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہوئے کنی کاٹنے کی کوشش کی ہو۔ میزبان ملک کی سرزمین پر ایک بات کہنا اور جب واپس اپنے وطن پہنچو تو اس سے مکر جانا سفارتکاری کا ایک پرانا حربہ ہے، اور یہ جتنا پرانا ہو چکا اتنا ہی بے مصرف بھی۔ یا پھر شاید امریکی وزیر خارجہ صرف ایک اشارہ دے رہے ہوں کہ امریکی حکومت پاک افغان سرحدی علاقوں میں القاعدہ کی موجودگی کا خاتمہ کرنے کے مقصد کی جانب بڑھ سکتی ہے۔
ڈرون حملوں کی خفیہ فطرت کے باعث یہ جاننا تو تقریباً ناممکن ہے کہ سچ کیا ہے، تا وقتی کہ اس بارے میں کوئی سرکاری اعلامیہ نہ آ جائے یا پھر فاٹا کے اوپر ڈرون کے نقشے پا خود ہی کوئی کہانی بیان نہ کر دیں۔ ڈرون حملوں پر امریکی انتظامیہ کی پالیسی میں تبدیلی سے قبل طے شدہ منصوبے کے مطابق افشا کی جانے والی خبریں اس کی سمت کے حوالے سے امریکی سرکار کی سطح پر تمام نہیں لیکن کچھ روشنی تو ڈالتی ہیں۔ لیکن پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملوں سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کا موقف بہت بہت جلد ایک عام پاکستانی کے نقطۂ نظر سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں ڈرون حملوں پر واضح سیاسی موقف کی تبدیلی میں ہو سکتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہو، تاہم فاٹا کے ناپسندیدہ حالات میں ڈرون حملوں کی افادیت پر توجہ مرکوز کرنے کا گو کے وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بحث میں بعض حقیقتوں کو سامنے لانے کی جستجو بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔
یہاں ڈرون حملوں کے زیادہ تر ناقدین کا سوال جس سے کنی کاٹ لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان شمالی وزیرستان کے اختیار دوبارہ حاصل کر لے یا اگر گرفتار عسکریت پسندوں کو سزائیں دے تو کیا یہ ڈرون حملوں کے خاتمے یا پھر کم از کم اس میں واضح کمی پر امریکہ کو کسی حد تک آمادہ کر سکتا ہے؟ جیسا کہ امریکی ڈرون حملوں کی پالیسی میں خامیاں اور کوتا بھی نہیں ہو سکتی ہے، تاہم یہاں افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان کو عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے گڑھ فاٹا سے نہایت مہلک اور سنگین خطرات کا سامنا ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ لگ بھگ پورا ملک ہی ان عناصر کا گڑھ بن چکا ہے جس خطرناک ترین صورتحال میں گھرے ہیں۔ یہاں ایسے میں ایک اور خطرہ اس سے اجتماعی طور پر صرف نظر اور پہلو تہی کا بھی ہے۔ ڈرون ایک مسئلہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ شدت اور عسکریت پسندی کی طرف پاکستان کا بدستور جاری رویہ بھی ہے۔ امن کے عمل پر سوال، جاگرن ہندی ہندوستان۔
پونچھ سیکٹر میں ہندوستانی پوسٹ پر پاکستان کی طرف سے کیے گئے حملے نے دونوں ممالک کے درمیان امن اور مذاکرات کے عمل کے لیے نیا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اس حملے میں ہندوستان کے 5 فوجیوں کی جان چلی گئی اور اس کے نتیجے میں فطری طور پر پورے ملک میں پاکستان کے تئیں غصے کی لہر پھیل گئی۔ کچھ ماہ پہلے پاکستان کے لیے ایسی ہی ناراضگی تب تھی جب کنٹرول لائن پر ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ کی گئی بربریت کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ ہندوستانی فوجیوں پر حملے کے تازہ واقعے کو الگ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کچھ مدت میں اس طرح کے واقعات کا مکمل سلسلہ نظر آتا ہے۔ کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے ان واقعات کی ایک روایت ہے اور ہمیں اس رجحان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا نقطہ وقت کا ہے۔ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کی بات چیت کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔
ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم کی ملاقات ہونی ہے اور اس سے ٹھیک پہلے سرحد پر یہ واقعہ ہو گیا۔ ظاہر ہے اب دونوں ممالک کے درمیان الزام تراشی کا نیا دور شروع ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح انکار کی پوزیشن اختیار کرے گا اور اس نے اختیار کر بھی لی ہے۔ سن 2003 میں جب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کا معاہدہ لاگو ہوا ہے، تب سے اس کے خلاف ورزی کے نہ جانے کتنے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایسے واقعات کا اصل مقصد امن اور بات چیت کے عمل کو پٹری سے اتارنا ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے گزشتہ 6 ماہ میں کنٹرول لائن کے خلاف ورزی کے واقعات میں اضافہ۔ یہ خلاف ورزی صرف پاکستان کی طرف سے ہی نہیں بلکہ چین کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ یہ پہلو سرحد کے مسئلے پر ہندوستان کی تشویش بڑھانے والا ہے۔ وجوہات جو بھی ہوں، سچ یہی ہے کہ ہندوستان کو 2 محاذوں پر مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔
تیسرا پہلو یہ ہے کہ کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے واقعات کی ایک وجہ سرحد پر نئی بٹالین کی تعیناتی بھی ہوتی ہے۔ جب بھی نئی بٹالین آتی ہے تو اسے حالات کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور اس دوران کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو دباؤ بڑھانے والا ہوتا ہے۔ ہندوستانی قیادت کی ناکامی اس لحاظ سے غور کرنے کے قابل ہے کہ یا تو سرحدوں کی ہم صحیح طرح نگرانی نہیں کر پا رہے ہیں، یا پھر دوسرے ممالک کے ساتھ ہماری پالیسیوں میں خامی ہے۔ پاکستان ہی نہیں، پورے جنوبی ایشیا کے معاملے میں ہندوستان کی یہی حالت ہے۔ دراصل ہندوستان اور پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ باہمی بات چیت اور رابطے دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ مس فوج جمہوریت اسلام ٹائمز۔
جمہوریت پیچیدہ ترین نظام حکومت ہے۔ انسانی معاشروں نے مختلف قسم کی حکومتوں کے طولانی تجربات کے بعد جمہوریت کو ایک پسندیدہ ترین اور کارآمد ترین نظام حکومت کے طور پر منتخب کیا ہے۔ آج علم سیاست دراصل علم نظام جمہوریت ہے۔ اس علم حکومت داری کے طور طریقے، سیاسی پارٹیوں کی تشکیل، انتخابات، اختیارات کی علیحدگی اور سیاسی استحکام جیسے موضوعات پر بحث کی جاتی ہے۔ مصر کے حالات کو جمہوریت کے تناظر میں پرکھنا چاہیے۔ مصر کے بارے میں شائع ہونے والی اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق مصر کے 8 کروڑ آبادی کا 40% صرف $2 روزانہ کی آمدنی پر گزارا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مصر میں حکومت کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ایک کرائے کی دولت قرار دیا جا سکتا ہے، ایک ایسی دولت جس کے انکم کا بڑا حصہ لوگوں پر ٹیکس عائد کرنے کی بجائے بیرونی امداد اور بیرونی ملک مقیم شہریوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقم سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح سے مصر کی موجودہ صورتحال میں جمہوریت کو مستحکم کرنے والے عناصر انتہائی کمزوری کا شکار ہیں۔ مصری معاشرے میں کئی قسم کے شہری اور سیاسی طبقات پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر سیکولر طبقہ، بائیں بازو کا طبقہ، نیشنلسٹ طبقہ، شدت پسند اسلام پسند طبقہ اور معتدل اسلام پسند طبقہ، جن میں سے کوئی بھی طبقہ دوسرے طبقے کے ساتھ مفاہمت کرنے پر تیار نظر نہیں آتا۔ لہذا ایک ایسے معاشرے میں ایک جمہوری اور عوامی حمایت یافتہ حکومت کا زوال توقع کے خلاف نہیں ہے۔
ٹھیک 1 سال پہلے مصر کے صدارتی انتخابات میں اسلام پسند گروہوں کے نمائندے کے طور پر جناب محمد مرسی کی کامیابی نے دنیا والوں کو اس ملک میں جمہوریت کے پہلے مرحلے کے آغاز کی نوید سنائی تھی۔ ان انتخابات میں جس میں ووٹوں کے بہت کم اختلاف سے جناب محمد مرسی کامیاب قرار پائے تھے، مصر میں نیا سیاسی ماحول ایجاد کر دیا تھا جو اکثر سیاسی ماہرین اور سیاستدانوں کی جانب سے خوشبینانہ تجزیات اور پیشین گوئیوں کے باوجود زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، اور مصر ایک بار پھر ایک ایسی فوجی بغاوت کا شکار ہو گیا جس میں عوامی مطالبات نے مرکزی کردار ادا کیا۔ مصری جوانوں نے اخوان المسلمین پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ وہ عوامی انقلاب کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ مصر کی سابق حکومت سے وابستہ عناصر نے بھی محمد مرسی کو سابق صدر حسنی مبارک کی طرح اقتدار کو اپنے اور اپنی حامی اخوان المسلمین کے مکمل قبضے میں لینے کی کوششوں میں مشغول پایا۔
معتدل اور شدت پسند اسلام پسند عناصر جیسے اخوان المسلمون اور سلفی گروہوں نے اس کامیابی کے نشے میں مصری معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ مصر میں اخوان المسلمین کی کامیابی نے سب سے زیادہ ترکی کو مسرور کیا، جس کا معتدل اسلامی حکومت کا ماڈل مصر کے لیے نمونہ عمل بن چکا تھا۔ سعودی عرب اور قطر بھی مصر میں سلفی اور اخوانی قوتوں کے برسر اقتدار آنے سے نہ صرف خوش نظر آ رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنی مالی امداد کے ذریعے صدر مرسی کو معاشی مسائل سے باہر نکالنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن اب جو حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکہ مصر میں آنے والی سیاسی تبدیلی سے خوش بھی ہے اور پر امید بھی، اگرچہ امریکہ نے کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdutv@irib.ir۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982122401030۔ دوسرا نمبر 00982122169693۔ ہمارا فیکس نمبر ہے